قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين من يوم عداوتهم الى قيام يوم الدين۔ صلوات پڑھیے محمد وعلى آله۔ خالق کائنات، اس پروردگار کا شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر توفیق ملی ہے اللہ کی کتاب کے حوالے سے وہ دو گران قیمت اور وزنی چیزیں جو اللہ کے نبی اپنے بعد اپنی امت کو جن کی نصیحت اور وصیت اور تاکید کر کے گئے تھے، یعنی قرآن و اہل بیت، ان میں سے قرآن کریم کے حوالے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ انشاءاللہ اس کتاب کی اہمیت کے بارے میں اور اس کو اپنے معاشرے میں عام کرنے کے بارے میں خداوند عالم کی دی ہوئی توفیق سے کوشش کی جائے۔ اگرچہ ذکر قرآن ذکر اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا اور ذکر اہل بیت کبھی بھی ذکر قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا، کسی کو سمجھ آئے یا کسی کو سمجھ نہ آئے، اللہ کے رسول نے قیامت تک کے لیے حجت تمام کر دی ہے یہ فرما کر کہ میرا قرآن اور میرے اہل بیت قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، اور قیامت کے دن اللہ حوض کوثر پر ان دونوں کو اکٹھا مجھے لوٹائے گا۔ ہم چاہیں گے کہ اس بات کو مختصر وقت میں تمام کریں تاکہ بعد میں انشاءاللہ جو جنہوں نے سورہ فجر کے لیکچر سنے ہوئے ہیں کاروان قرآن کے، ان کے جوابوں سے کم از کم میری حوصلہ افزائی ہے کہ کس قدر سمجھ رہے ہیں۔ چند نکات میں نے نوٹ کیے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول کی حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، اور جتنی بڑی بڑی بھی پریشانیاں اور مصیبتیں ہماری قوم پر آ جائیں، ان کا جو حل بتایا ہے رسول اللہ نے وہ یہ ہے، اِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَن، جب فتنے یعنی آزمائشیں، مشکلات، کے مشکل بھی آزمائش ہی ہوتی ہے۔ ہم بتا چکے دوستوں کو، انہی خطبات میں جمعہ کے بھی عرض کر چکے کہ دنیا میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ آزمائش ہے، خوشی ہو یا غم ہو، صحت ہو یا بیماری ہو، پیسہ آ جائے یا پیسہ چھن جائے، اللہ اولاد عطا کر دے یا اللہ اولاد کو واپس لے لے، سب کا سب آزمائش ہے۔ اور آزمائش کو عربی زبان میں اس کا ایک نام فتنہ ہے۔ جب تم پر فتنے، آزمائشیں، مصیبتیں اس طرح سے چھا جائیں، اس طرح سے تمہیں ڈھانپ لیں، کا قطع اللیل المظلم، جیسے کسی تاریک رات کے اندھیرے ہر شے کو ڈھانپ لیتے ہیں، کچھ بھی دکھائی نہ دے، کچھ بھی سجھائی نہ دے، کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو، تو ایسے میں فعلیکم بالقرآن، ایسی صورت میں کہ جب اذا التبست علیکم الفتن وقطع اللیل المظلم, اندھیری رات کی طرح, فعلیکم بالقرآن, تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ قرآن کے ساتھ خود کو جوڑ لینا, قرآن کے ساتھ خود کو متصل کر لینا, خود کو مربوط کر لینا, قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا, تو ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ اللہ کی کتاب تمہیں دکھائے گی. ہمارے زمانے میں بھی ایسا ہی ہے, اختلافات, ہماری اپنی شیعہ قوم کے اندر آپ دیکھیں کتنے زیادہ اختلافات. ایک خطیب آتا ہے تقریر کرتا ہے, اس کے بعد دوسرا خطیب آتا ہے کچھ اور تقریر کرتا ہے. بعض اوقات ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو جن کو دین کے بنیادی تصورات کا پتہ ہے, ضروریات دین کا پتہ ہے, بعض دفعہ ضروریات دین کے خلاف باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو جو حل سمجھ آتا ہے, اور وہ حل ہمیں سمجھ نہیں آتا, وہ جنہوں نے دین سمجھانا تھا انہوں نے ہی حل دیا ہوا ہے, وہ حل یہ ہے کہ جب تک ہمارے ذہنوں کے اندر وہ معیار یا وہ ٹول موجود نہ ہو کہ جب باہر سے کوئی بات, کوئی انفارمیشن ہمارے ذہن کے اندر پہنچے تو وہ اس کو جدا کر سکے, صحیح بات کو غلط بات سے جدا کر سکے, جب تک ایسی کوئی چیز ہمارے ذہنوں میں نہ ہو, جو کچھ بھی کہا جائے گا قبول ہوتا جائے گا, اور پھر اس کے نتیجے میں اختلافات وجود میں آئیں گے. کسی نے کسی کو سنا, کسی نے کسی کو سنا, آپس میں پھر لڑائی اور جنگ, اور جو طاقتیں دشمن کے خلاف استعمال ہونی تھی, جو طاقتیں تعمیری کانسٹرکٹیو کاموں میں استعمال ہونی تھی, وہی تخریبی کاموں میں اور ایک دوسرے کے ساتھ مخالفتیں کرنے میں وہ انرجی اور وہ طاقتیں ضائع ہوتی ہیں. اگر آج کل کی زبان میں میں بات کہوں تو اس کاروان قرآن کا مقصد کیا ہے, جب ہمارے پاس کوئی کمپیوٹر ہو, یا فرض کریں یہ ہمارے پاس آج کل جو اسمارٹ فونز ہوتے ہیں, ہم اپنی ضرورت کے مطابق اپنے پی سی میں, اپنے لیپ ٹاپ میں سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں. ہماری کچھ ضرورت ہے, ہم کہتے ہیں کہ ضرورت کیسے پوری ہوگی, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی اس ضرورت کو, آپ کے بزنس کو چلانے کے لیے یہ سافٹ ویئر چاہیے, اور جتنے بھی سافٹ ویئر اویلیبل ہوں, جتنی ہماری طاقت ہو خرید کی, ہم چاہتے ہیں کہ سب سے جو بیسٹ پاسبل بیسٹ آپشن ہے وہ ہم خرید لیں تاکہ ہمارا کاروبار ترقی کرے, تاکہ بہترین طریقے سے مثلا ہمارے اکاؤنٹس جو ہیں وہ کنٹرول رہیں. کم سے کم زحمت میں زیادہ سے زیادہ کام ہو جائے, اور گارنٹی بھی ہو کہ خرابی نہیں ہوگی, کمپنی گارنٹی دے اس سافٹ ویئر کے بعد آپ یہ خرید لیں, ہماری گارنٹی, ہماری ضمانت ہے. تو اگر اس زبان میں ہم بات کریں تو قرآن کریم انسان کے دماغ کے کمپیوٹر کے لیے اس کائنات کا بہترین سافٹ ویئر ہے. بہت سارے سافٹ ویئر ہم یہاں پہ انسٹال کر لیتے ہیں, مادہ پرستی کا سافٹ ویئر, وہ پھر ہماری عقل کو, جس کے لیے مثلا شیطان نے اسے بنایا ہے, وہ ہماری عقل کو اسی طرف دھکیلتا ہے. نفس پرستی کا مثلا سافٹ ویئر, تو اس پروگرام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اہل بیت اطہار کے وسیلے سے, کیونکہ یہ قرآن کریم گویا کہ نصاب ہے, سلیبس ہے, اور اس سلیبس کے, اس کتاب کے اصل اور سب سے بہترین استاد رسول اللہ اور اہل بیت اطہار ہیں. اور ہمارے علاوہ یعنی جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں ان کے علاوہ کسی بھی قوم کو یہ کمبینیشن نہیں ملا ہوا, قرآن بھی اور اہل بیت بھی, کسی کے پاس یہ کمبینیشن نہیں ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یعنی کتابوں سے آشنائی ہے. برادران اہل سنت کی کتابوں میں اہل بیت اطہار سے روایات دوسری روایات کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر, کہ یہ ایک الگ موضوع ہے. لہذا یہ بہترین کمبینیشن ہمارے پاس ہے. اس سافٹ ویئر کو جسے میں کہہ رہا ہوں سیلیبس یا سافٹ ویئر, ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم اپنے ذہنوں کے اندر انسٹال کریں, آپ کے ذہنوں کے اندر انسٹال ہو جائے گی. یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ خود نہ چاہیں, جب تک آپ خود اپنے ذہن کا دروازہ نہ کھولیں اس کے لیے. جیسے میں نے آیت اکثر تذکرہ کرتا رہتا ہوں, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے, ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں, یہ کیوں نہیں میرے سافٹ ویئر کو اپنے ذہنوں میں گھسنے دیتے, یہ کیوں نہیں میرے قرآن کے ذریعے میں جو کانسیپٹ ان کے ذہنوں میں منتقل کرنا چاہتا ہوں, جو بنیادیں میں ان کو دینا چاہتا ہوں صحیح اور غلط کو جدا کرنے کی, کیوں نہیں اپنے دماغوں کو کھولتے اس کے لیے, تالا لگا ہے ان پر, مادہ پرستی کا تالا لگا ہے, دنیا پرستی کا تالا لگا ہوا ہے اس پر. اگر یہ سافٹ ویئر انسٹال کر لیا جائے تو رزلٹ کیا ہوگا, یعنی اس کو اندر گھسنے دیا جائے, اس کو رہنما مان لیا جائے, اس کو پڑھا جائے, اس کو سمجھا جائے, تو نتیجہ یہ ہوگا, ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم, کہ شک بھی نہ کرنا کہ یہ قرآن تمہیں اس کی طرف ہدایت کرے گا جو سب سے سیدھا اور مضبوط راستہ ہے, اس میں ذرہ برابر بھی ٹیڑھا پن نہیں ہے. چونکہ میں خالق ہوں اس دنیا کا, اس کائنات کا, میں جانتا ہوں کہ تمہاری منزل پہ پہنچنے کا سب سے بہترین راستہ کون سا ہے, بس تم میری کتاب کو سمجھنا شروع کرو, اس کو اندر آنے کی اجازت دے دو, تو پھر یہ تمہاری سب سے بہترین راستے کی طرف ہدایت کرے گی. دوسری ٹرم جو میں استعمال کرنا چاہوں گا آج کل کی زبان میں, وہ یہ کہ ہمارے اندر شیطان کی طرف سے بہت سارے وائرس گھسے ہوئے ہمارے دماغوں میں, اور وہ اتنے زیادہ اندر حصہ بن گئے ہماری طبیعتوں کا, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کوئی وائرس ہے, اتنے شامل ہو گئے ہیں. جھوٹ, بہتان, اندھی تقلید, بغیر حق کو باطل میں جدائی کیے, بغیر یہ کوشش کیے کہ میں سمجھوں, جیسے دنیا کے بارے میں توجہ دیتا ہوں ویسے اللہ کے دین کے بارے میں بھی توجہ دوں, اگر میں اپنے کاروبار کو نہ سمجھوں تو نہیں چلا پاؤں گا, جو اس فیلڈ میں ترقی ہو رہی ہے دنیا میں اگر اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہ کروں تو نہیں کمائی کر پاؤں گا صحیح طرح سے, مارکیٹ کے مزاج کو نہیں دیکھ پاؤں گا, کیا نئی چیزیں آ رہی ہیں نہیں سمجھ پاؤں گا. جب اس پہ میں توجہ دیتا ہوں کہ اس کاروبار نے چند سال مجھے فائدہ دینا ہے, تو اس دین پر توجہ کیوں نہیں دیتا, اس کے بارے میں اپنے آپ کو اچھی طرح اپ ڈیٹ کیوں نہیں کرتا کہ جس نے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ساتھ دینا ہے, اور اس زندگی کے لیے میں نے جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے. یہ جو وائرس ہیں گناہوں کے, بری صفات کے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے پکا اور اسٹرانگیسٹ جو اینٹی وائرس ہے اس کا نام قرآن کریم ہے. فرمایا کس طرح اینٹی وائرس کہہ رہے ہیں اس کو؟ میں فرمایا یا ایوہ الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے پالنے والے کی طرف سے، تمہارے پرورش کرنے والے کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے، رہنمائی آ چکی ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور جو تمہارے سینوں کے اندر، جو تمہارے ذہنوں کے اندر خرابیاں ہیں، بیماریاں ہیں، وائرس ہیں، ان کے لیے شفا ہم نے نازل کر دی. شفا وشفاء لما فی الصدور، سینوں کے اندر جو خرابیاں ہیں، یعنی انسان کے نفس کی جو خرابیاں ہیں، انسان کی سوچ کی جو خرابیاں ہیں، ان کے لیے جو شفا ہے، ان سارے وائرسز کو ختم کرنے کے لیے ہم نے تمہاری طرف شفا اینٹی وائرس بھیج دی ہے، تمہیں عطا کر دیا ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کے لیے، مؤمن یعنی اس کی بات پر ایمان رکھنے والا، ہماری بات پر اعتماد، ایمان یعنی اعتماد، ٹرسٹ، اس پر اعتماد کرنے والوں کے لیے ہم نے اس کو رحمت اور اس کو ہدایت بنا دیا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اس درس کی طرف آتے ہیں، اس درس میں ہمارا جو زیادہ فوکس ہے وہ ہے الفاظ کے دقیق اور ایگزیکٹ میننگز بتانے پر. ابھی کچھ دیر پہلے اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی، میں نے نوٹ کر لی اس کے لیے. ہمارے سوسائٹی میں استخارہ بہت کامن ہے، استخارہ کرتے ہیں، اور میں بعض دوستوں سے عرض بھی کیا کرتا ہوں کہ استخارے کا جو یہ جو سٹیپ ہے یہ لاسٹ ہے، پہلے عقل استعمال کرنی ہوتی ہے. اگر آپ اپنے شعبے میں، آپ اس شعبے کو سمجھتے ہیں جس کے بارے میں ہم استخارہ کرنا چاہ رہے ہیں، جس کام کے بارے میں، اگر اس کو آپ سمجھتے ہو تو پہلے اپنے علم سے، اپنی عقل سے دیکھو کہ وہ کیا کہتا ہے. اور اگر آپ کا شعبہ نہیں ہے تو جو اس شعبے میں مہارت رکھتے ہیں ان سے مشورہ کرو، جو اطلاع رکھتے ہیں. قرآن کا اصول ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو جو جانتے ہیں ان سے سوال کرو. قرآن ویسے کامن سینس کی بات، عقل بھی یہی کہتی ہے اور قرآن نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ عقل کا خالق بھی اللہ ہی ہے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، بس دھڑا دھڑ استخارہ 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 استخارہ. اگر سب کچھ کرنے کے بعد بھی پھر آپ کنفیوزڈ ہیں، 50-50% کنفیوزڈ ہیں، نہیں سمجھ آ رہا، تو پھر استخارے کی سٹیج ہے. لیکن آپ عقل کو معطل کر دیں، چھٹی پہ بھیج دیں، تو پھر جو عقل کا خالق ہے وہ بھی ناراض ہوگا، یہ تم نے کیا کیا. اور اگر صرف استخارہ کرنے سے اور عقل استعمال نہ کرنے سے کام ٹھیک ہوا کرتے تو پھر دنیا میں ہم لوگ سب سے آگے ہوتے، کیونکہ ہم زیادہ استخارے کرتے. ہماری قوم کو سب سے آگے ہونا چاہیے تھا اگر بغیر عقل استعمال کیے استخارے کرنے سے کام سیدھے ہوا کرتے تو. یورپ والوں سے بھی ہمیں، سائنس میں بھی ہمیں آگے ہونا چاہیے تھا، ٹیکنالوجی میں بھی ہمیں آگے ہونا چاہیے تھا، وہ ہمارے آگے ہاتھ پھیلاتے یا وہ ہم سے آ کے استخارے کرواتے. اور پھر ہم جیسے لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہ ہوتا سوائے استخارے کرنے کے، لائنیں لگی ہوتی. بہرحال ایسا نہیں ہے، لیکن ابھی جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر قرآن کے الفاظ کے صحیح میننگز، ان کے صحیح کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں نہ ہوں تو استخارہ بھی غلط ہو جائے گا، یہ جو استخارہ ہم کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ سرکاری افسر ہے، پولیس میں ہے، ایماندار ہے، جج ہے، ایماندار ہے. اب آج کل ایماندار افسر کا کرپٹ افسروں کے خاندان میں رہنا یہ بہت مشکل ہے، جہاں نیچے سے لے کے اوپر تک کھانا کھلانا ہو. اب یہ افسر جو ایماندار افسر ہے، یہ کہیں پر مثال کے طور پر اس نے کوئی حق کی بات کی، کوئی حق کا فیصلہ کیا اور کوئی دوسرا کرپٹ اس کے پیچھے پڑ گیا، اس کو تنگ کرتا ہے، اس کو صحیح طرح سے کام نہیں کرنے دیتا، ابھی آ کے استخارہ کروائے کہ میں نوکری رکھوں یا چھوڑ دوں، مجھے بہت تنگ کر رہا ہوں. اور استخارے میں آیت آئے فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کر. فاصبر تو صبر کر، لحکم ربک. اب اگر صبر کا معنی وہ جو ہم عام طور پہ کرتے ہیں کہ کسی غریب کو کوئی تھپڑ مار کے چلا جائے اور وہ کچھ کر نہ سکے، سمجھے کہ میں تو صبر کر رہا ہوں، ظلم کے خلاف قیام نہ کر سکے اور اس کا نام صبر رکھ دے، یہ گمراہی ہے. تو یہ سمجھے گا کہ اگر وہ تنگ کر رہا ہے تو نوکری چھوڑ دے، استخارے کا مطلب یہ ہے تو صبر کر، کوئی نہیں اللہ اور نوکری دے گا. تو استخارے کا جو میسیج ہے وہ بھی غلط ہو جائے گا جس کو قرآن کا صحیح لفظوں کا میننگ نہ پتا ہو. فاصبر کا معنی ہے ڈٹ جا. تیرا رب چاہتا ہے کہ مومن ڈٹ جائے، نہ جھکے. فاصبر، فاصبر لحکم ربک. ایک فاصبر جو ہم ترجمہ کریں گے جھک جا، کوئی بات نہیں اللہ اور دے گا تجھے، ایک یہ کہ نہیں ڈٹ جا. کربلا فاصبر، صبر کر. یہ ڈٹ کے سر اٹھا کر باطل کے سے ٹکرا کر، یہ صبر ہے. جو اس قسم کی صبر کی ڈیفینیشن کرتے ہیں وہ کہیں گے امام حسین بے صبرے تھے، گھر میں بیٹھ کے صبر کرتے، یزید نے مرنا ہی تھا، مر جاتا، تھوڑے عرصے بعد مر نہیں گیا، صبر کرتے تھوڑا سا. لہذا اس میں جو ہمارا فوکس ہے، تاکہ غلط چیزیں ہمارے ذہن میں نہ جائیں، جو لفظ اللہ نے استعمال کیے ان کا ایگزیکٹ میننگ، چونکہ بہت امپورٹنٹ ہے، زمانے کے ساتھ ساتھ الفاظ کے استعمال تبدیل ہوتے رہتے ہیں. میں مثال دیا کرتا ہوں، پہلے بھی دیا، تکرار کرتا ہوں. ایک انگلش کا لفظ ہے موبائل. آج سے 100 سال پہلے اگر موبائل لفظ بولا جاتا تو کسی ایک کے ذہن میں بھی یہ چیز نہیں آنی تھی، لیکن اگر 100 سال پہلے کا ٹیکسٹ آپ آج کسی بچے کو پڑھائیں اور وہاں موبائل لکھا ہو، اس کے ذہن میں کیا آئے گا؟ کہیں اور اس کا ذہن جائے گا، یعنی اس کے ذہن میں یہ آ جائے گا مثلا اگر صرف موبائل لکھا ہو. اب وہ جس نے وہ تحریر لکھی ہوگی اس کے ذہن میں کچھ اور تھا، وہ کچھ اور بتانا چاہ رہا تھا اس تحریر سے، اور پڑھنے والا اس تحریر سے کچھ اور سمجھ لے گا. جیسے میں نے صبر کی مثال دی، صبر کا ایک معنی یہ ہے کہ مار کھاتے جاؤ بولو نا، جوتے کھاؤ بولو نا، کوئی حق چھین کے لے جائے بولو نا، صبر کرو اللہ اور دے گا، کوئی نہیں مسئلہ. اللہ ظالموں سے انتقام لینے والا ہے، اللہ ظالموں کو نہیں چھوڑتا، تم مار کھاتے رہو. ایک صبر کا یہ میننگ ہے، گمراہی ہے. شاید جان بوجھ کے بعض لوگوں نے مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے ایسے میننگس ڈال دی ہو بیچ میں، تاکہ جہاں سے انہوں نے ہدایت لینی ہے وہیں سے گمراہ ہوتے رہے. لہٰذا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایگزیکٹ میننگس، اور وہ ایگزیکٹ میننگس کون سے، کہ جو نزول قرآن کا زمانہ ہے، اس زمانے میں جو قرآن کے مخاطب تھے، یعنی قرآن جن کو رسول اللہ آیات سنایا کرتے تھے، ان الفاظ کو سن کر ان کے ذہنوں میں کیا تصور آتا تھا. جب تک وہی تصور ان الفاظ سے ہمارے ذہنوں میں نہ آئے، ہم غلط میسج لیں گے، ہم غلط میسج لیں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اور اگر قرآن مجید کی روح نکل جائے، یعنی قرآن سے ہمارا رابطہ نہ ہو، قرآن چاہتا کیا ہے، تو پھر اس معاشرے میں یوں بھی ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، اگر آپ کوئی ایسا کام کرنا جا رہے ہو کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، آج کل وہ قوم پیدا ہو گئی ہے جو اس کام کے لیے بھی استخارہ کرواتے ہیں. مثال کے طور پر حرام سے کمائی کی ہے، اب اس حرام کی کمائی سے کوئی پلاٹ خریدنا ہے، مثال کے طور پر کہتے ہیں مولانا صاحب استخارہ کر دیں، اس کو خریدیں یا نہ خریدیں، یہ قرآن لعنت کرے گا اس مال پر بھی اور اس خریدنے والے پر بھی، اس نے کیا استخارہ کرنا ہے. کہ جس قرآن کی بتائی ہوئی تعلیم کو آپ روند کر پیروں کے نیچے مال کما رہے ہو اور اس کے بعد کہتے ہو استخارہ کرو، یہ مذاق ہے، توہین ہے قرآن کی بھی اور اللہ کی بھی، کہ دین کو آپ نے اس لیے رکھا. چور چوری کرنے جا رہا ہو، مثال کے طور پر کسی، کوئی سرکاری افسر ہے، کوئی جاب کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، اس نے جا کے رشوت دینی ہے کوئی بڑی خرابی کرنے کے لیے، اور وہ گھر سے صدقہ دے کے نکلے کہ اللہ بلاؤں کو ٹال دے. 1 کروڑ روپے کا گھپلا کرنا ہے، بیچ میں سے کہے میں 5 لاکھ روپے مدرسے کو دے رہا ہوں، کہ 5 لاکھ روپے کی میں مجلس امام حسین کروا رہا ہوں تاکہ 95 لاکھ ڈکار سکوں میں، امام حسین میرے پہ آنے والی مصیبتوں کو مثلا ٹال دے. یہ توہین ہے امام حسین کی، جو سب کچھ قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں تم نہیں دیکھتے حدود الہی کو پامال کیا جا رہا ہے. حسین گھر سے نکلا ہے تاکہ حدود الہی کو قائم کر سکے. اس حسین کو کتنا گندا کانسیپٹ ہے، لوگ برے آفیسرز کو رشوت دیتے ہیں تاکہ ملک کے قانون کی زد میں آنے سے کرپٹ لوگوں کو بچا سکے، رشوت دیتے ہیں. ہمارے ذہن ایسے خراب ہو گئے روح دین سے دور ہونے کی وجہ سے، روح قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے، ایسے گندے وائرس ہماری فکر میں، ایسے گندے سافٹ ویئر نفس پرستی اور خواہش پرستی اور مادہ پرستی کے ہم نے اپنے دماغوں میں انسٹال کر لیے کہ ہم امام حسین سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے پر ہمیں بچا لیں، ہماری شفاعت کریں، ہماری سفارش کریں. لہذا میں سارا سال حرام کماؤں، اس کے بعد میں چند مجالس کروا دوں، میں سمجھوں کہ میں نے بہت زبردست کام کیا. توہین ہے، امام حسین علیہ السلام کی توہین ہے، کربلا کی توہین ہے، ان کی قربانیوں کی، ان کے خون کی توہین ہے یہ ساری، اگر خداوند عالم ہمیں عقل سے سوچنے کی توفیق دے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بس میں نے عرض کیا کہ روح اسلام اور روح قرآن نہ ہو ہمارے اندر تو پھر حرام مال سے خرید کے لیے استخارہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور چور چوری پہ جانے سے پہلے صدقہ دیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بلاؤں سے محفوظ رکھے اور میں چوری کر کے خیر خیریت سے واپس آ جاؤں، اللہ میری حفاظت کرے چوری کرتے ہوئے، یہ ہو جائے گا. یعنی دین کی چیزیں دنیا میں حرام خوری کرنے کے لیے ایک آلہ بنا لے کوئی. ایک اور مثال ہے، وہ دیکھ کر تو اپنی بات کو تمام کرنا چاہوں گا اور تاکہ زیادہ وقت نہ لوں میں. ایک مثال ہے، وہ دیا بھی کرتا ہوں پہلے، شاید آپ میں سے بعض نے سنی بھی ہو. یہ کیوں فرمایا اہل بیت اطہار نے کہ اپنے دین کی بنیاد، اپنے دین کے، اپنے عقائد، اپنے افکار، اپنے کانسیپٹس کو قرآن سے لو پہلے، تاکہ بعد میں جو چیزیں آئیں گی، کوئی بھی چیز قرآن کے علاوہ، قرآن مجید جتنی خالص نہیں ہے. اہل بیت اطہار اور قرآن ایک ہی چیز ہے، لیکن جو پرابلم ہے وہ یہ کہ ہماری کتابوں کے اندر کچھ ظالموں نے کیا کیا، اہل بیت سے منسوب کر کے بہت ساری غلط باتیں ملا دی. اور یہ ہمارے زمانے میں نہیں ہوا، خود ائمہ کے زمانے میں تھا، اور روایات میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہے یہ بات. نام لے کر مثلا امام لعنت کرتے، خدا ابو الخطاب پر لعنت کرے، فلان پر لعنت کرے، فلان پر لعنت کرے، انہوں نے ہمارے شیعوں کی کتابوں میں ہم سے منسوب کر کے غلط باتیں ڈال دی، تاکہ ہمارے شیعہ ہماری باتیں سمجھ کر ان کو فالو کریں، وہ عقیدہ بنا لیں، اور اس کے بعد دوسرے ان کو کافر اور مشرک قرار دے دیں، ان پہ شرک کے الزام لگے، ان پر کفر کے الزام لگے. ایسا ائمہ نے لعنت فرمائی. پھر فارمولا دیا کہ تمہیں حق نہیں ہے کہ اندھا دھن جو بھی ہم سے منسوب کر کے بات کی جائے قبول کرو اس کو، تمہیں حق نہیں دیتے ہم، جو تمہیں ہم سے منسوب کر کے بات کرے پہلے دیکھنا قرآن کی مخالفت تو نہیں ہو رہی. قرآن کریم کہ جو 100% لا ریب ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے، کہیں سے باطل نہیں آ سکتا قرآن میں. جبکہ روایات کے بارے میں خود اہل بیت فرما رہے ہیں کہ ظالموں نے، پلید لوگوں نے یہ کام کر دیا. تو فرمایا کہ قرآن مجید کے سامنے رکھو، قرآن مجید پہ عرض کرو، پیش کرو، اور اگر قرآن مجید کی مخالفت میں ہو، مزاج قرآن سے اور مزاج ہو، تو پھر جان لو کہ ہم اہل بیت کبھی بھی قرآن کے خلاف بات نہیں کر سکتے. حدیث ثقلین کا معنی یہی ہے، کبھی جدا نہیں ہوگی. حدیث ثقلین کا معنی یہی ہے. تو جو مثال جو دینا چاہتا ہوں، قرآن کرتا کیا ہے، دیکھیں یہ مثال انشاءاللہ یاد رکھیں گے اس کو غور کرنے کی. خود قرآن کریم کی روش بھی مثال دینے والی ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، اے رسول ان کو مثال دیجئے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یقیناً ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی مثالیں دی ہیں، شاید یہ لوگ سمجھیں بات. تو مثال عرض کرتا ہوں، دو دوست تھے، فرضی قصہ ہے، کوئی صحیح قصہ نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے. ایک خالص دیہات کا رہنے والا، گاؤں کا رہنے والا، اور ایک شہر کا رہنے والا. وہ دیہات میں ہی پیدا ہوا، دیہات میں ہی رہا، یہ شہر میں پیدا ہوا، شہر میں ہی اس کی زندگی گزری ہے. ان کی کہیں مثال کے طور پر جیسے آج کل ہے، فرض کریں واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، فلان ہے، ان کی دوستی ہوئی آپس میں، ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان ہوئی، بہت عرصے تک رہی. تو کافی عرصے کے بعد پھر جو شہر والا تھا اس نے گاؤں والے کو دعوت دی اور کہا کہ ہمارے پاس آؤ، کبھی تمہیں شہر دکھائیں، تم نے کبھی شہر نہیں دیکھا. گاؤں والے نے کہا ٹھیک ہے. تو ایک دن وہ شہر پہنچ گیا، اس کا شہری دوست، اس نے اس کو پھرایا، شہر پھرایا، ادھر ادھر بلڈنگز دکھائی، فلان. تو اچانک وہ جو گاؤں والا تھا وہ اسے کہتا ہے کہ یار میں دودھ پینے کا بہت شوقین ہوں، میں جب بھی اپنے گاؤں میں ہوں، میں نے اپنی بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، اپنی گائے رکھی ہوئی ہیں، میری وہاں پہ زمین ہے جہاں پہ میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، وہاں میں نے اپنی گائے بھینس رکھی ہوئی ہیں اور میں دودھ پیتا ہوں خالص. شہری غور کیجئے گا میری بات پر. تو شہری نے کہا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، ادھر ہمارے پاس بہترین خالص دودھ ملتا ہے، میں بچپن سے پی رہا ہوں، آپ کو پلاتا ہوں. اس نے کہا زبردست، بہت اچھی بات. تو اس کو دکان پہ لے گیا، وہاں پہ اس نے ڈبہ خریدا، بہترین کلرز، بہترین پیکنگ تھی، اور اوپر لکھا ہوا تھا بڑا بڑا 100% خالص دودھ، 100% خالص دودھ، 100% پیور، جیسے آپ اشتہاروں میں دیکھتے ہیں ٹی وی میں. تو اس نے کہا یہ دیکھو، انہوں نے، ان سچے لوگوں نے گواہی دی ہوئی ہے کہ یہ خالص دودھ ہے 100%. اس نے کہا ٹھیک ہے. گاؤں والے نے کہا، اس نے ڈبہ کھولا اور پی گیا. جیسے ہی اس نے وہ دودھ پیا جس کو خالص کہا تھا اس کے شہری دوست نے، اس کے معدے نے اس کو ہضم کرنے سے انکار کر دیا، اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس کو کہہ آ گئی. شہری نے کہا بھی یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا، ساری عمر میری دودھ پیتے ہوئے گزری ہے، لیکن آج یہ پہلا دودھ ہے کہ میرے معدے نے انکار کر دیا اسے قبول کرنے سے، ایکسیپٹ نہیں کر رہا. میں تو چاہتا ہوں کہ ایکسیپٹ کرے، میں تو پیا خود میں نے، لیکن یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا، یہ باہر پھینک رہا اس کو. تمہارے اس ڈبے میں پرابلم ہے کچھ، کم از کم یہ وہ دودھ نہیں ہے جو میں پیتا رہا ہوں. شہری نے کہا اچھا، پھر میں تمہارے پاس گاؤں آتا ہوں، بتاؤ خالص دودھ کیا ہوتا ہے. تو یہ گاؤں والا چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد شہری آ گیا. شہری جب گاؤں میں آیا تو وہ اس کو اپنے زمینوں پہ لے گیا، وہاں پر اس نے اپنی بھینسیں رکھی ہوئی تھی، اپنی گائے رکھی ہوئی تھی. اس نے کہا اب دیکھو، اس کے سامنے اس نے دودھ نکالا، شہری کے سامنے، اور کہا کہ یہ لو پیو، اس میں کوئی چیز ملائی گئی ہے؟ کہتا نہیں، خالص ہے. کہتا ہاں خالص ہے، میں دیکھ رہا ہوں تیری آنکھوں کے سامنے اسے حاصل کیا گیا ہے. اب وہ شہری کی جو ساری عمر 100% خالص دودھ ڈبے والا پیتا رہا تھا, اس نے اس دودھ کو جب پیا اس کے میدے نے بھی اسے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دی, اس کو بھی کہہ آ گئی. گاؤں والے نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہتا ہے نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, میں تو پیا تمہارے سامنے لیکن میرا میدہ اسے قبول نہیں کر رہا. گاؤں والا کہتا ہے یہ خالص ہے یا نہیں؟ جو تم ڈبے والا پیتے ہو وہ تو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہزار جگہوں سے گزر کر تم تک پہنچتا ہے, اس پہ صرف لکھنے والوں نے لکھ دیا کہ یہ 100% خالص ہے. اور ایک کچھ عرصہ پہلے پتہ نہیں اب آتا یا نہیں آتا, پہلے ایک ٹی وی میں اشتہار آتا تھا, ایک پتہ نہیں وہ ملک پیک تھا یا کیا تھا, اس کا اشتہار آتا تھا. تو جب وہ پیتا ہے بیگم اس کو لا کے دیتی ہے شوہر کو اپنے, تو وہ پی کے کہتا ہے کیا بیگم نے گھر میں بھینس پال رکھی ہے, یعنی بات کرتا ہے بے وقوع بنانے کے لیے لوگوں کو, ایسے جیسے بھینسوں کا دودھ پیتا رہا جا کے, اس کو پتہ ہے کہ بالکل بھینس والا دودھ ہے. تو جس کو جس میدے کو ناخالص چیز کی عادت ڈال دی گئی ہے خالص کہہ کر, تو میدے کو تو اللہ نے ایک سیٹنگ دی ہوئی ہے نا, وہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گیا. جیسے کہتے ہیں آپ اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں جاؤ سفر کر کے تو پانی چینج ہوتا ہے تو پھر مشکل بن جاتی ہے بعض دفعہ, چونکہ انسان جہاں رہتا ہے وہاں کی آب و ہوا کے ساتھ, آب یعنی پانی ہوا ویدر, اس کے ساتھ انسان ایڈجسٹ کر لیتا ہے. جب دوسری جگہ میں جاتا ہے تو پرابلم ہوتی ہے اس کو. تو جس میدے کو ناخالص کے ساتھ جس نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا تھا, اس کے اندر جیسے ہی خالص کیا اس نے کہا باہر پھینکو اس کو, میں اسے قبول نہیں کروں گا. اسی طرح جس کو خالص کی عادت تھی خالص پر ایڈجسٹ ہوا تھا جو میدہ, جیسے ہی ناخالص اگرچہ اس کے اوپر 100% لکھا ہوا تھا اور کمپنی بھی پتہ نہیں وہ ISO کون سی سرٹیفائیڈ تھی کہ یہ بالکل کوئی چیٹنگ نہیں کرتے, لیکن اس کا میدہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے. آپ باور کر لیں کہ میں نے میدہ بولا, اب آ جائیں اپنے ذہن کی طرف, اپنے جہاں سے انسان سوچتا ہے اس کی طرف آ جائیں. جس کا دماغ ایڈجسٹ ہوا ہے قرآن کے ساتھ, قرآن کانسیپٹس کے ساتھ, قرآن مجید سے تصورات بنائے ہیں اس نے, اس کائنات کا تصور, کائنات دنیا کیا چیز ہے یہ اس نے قرآن سے ذہن میں ڈالا اپنے, اللہ کیا ہے اللہ کی صفات کیا ہے یہ اس نے قرآن سے اپنے ذہن میں ڈالا ہے, انسان میں کیا چیز ہوں, یہ تو چلتا پھرتا ہے باتیں کرتا ہے جس کی اتنی رشتہ داریاں ہیں, اتنی محنت کرتا ہے اپنا کام کرتا ہے, یہ ہے کیا, بے مقصد ہے با مقصد ہے, کس لیے, یہ کانسیپٹ جس نے قرآن سے لیا ہو. اس کے بعد کوئی بڑے سے بڑا اس کے ذہن آ کر اس کو کوئی ایسی بات کرے جو اس جہاں پہ اس کا دماغ ایڈجسٹ ہے, اس کے اندر کانسیپٹ جو آ گئے ہیں جس پہ اس نے بنیاد رکھی ہے, کوئی بڑے سے بڑا اس کو آ کر کوئی اور بات کرے, یہ چاہے نہ چاہے اس کے اختیار سے باہر ہے, اس کا دماغ اسے ریجیکٹ کر دے گا, ریجیکٹ کرے گا اس کو. برعکس بھی اسی طرح ہے, برعکس بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے ناخالص طریقے سے اپنے کانسیپٹ بنائے ہوئے ہیں, ناخالص, ادھر کی سنی ادھر کی سنی, یہ وہ ادھر یہ وہ باتیں سنی ہیں, مکس باتیں سنی ہیں, اور ان کے دماغ ناخالص باتوں پہ ایڈجسٹ ہو گئے, وہیں پہ وہ ٹیون ہو گئے, وہ انہی کی جڑیں بن گئی ان کے دماغوں میں. تو اب کیا ہوتا ہے, اب یہ ہوگا جب خالص آیت بھی پڑھ کے ان کو سنائی جائے گی ان کا دماغ ریجیکٹ کرے گا, بھاگے گا اس سے کہ یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا بات ہوئی, میری اس کو لگے گا میری ٹکٹ جنت کی کینسل ہو رہی ہے, اس کا جی نہیں چاہے گا, یقین کرنے کا جی نہیں چاہے گا اس کو. پہلے وہ مثلاً آرام بھی کھا رہا تھا, گناہ بھی کر رہا تھا, اور جنت میں بھی اس نے ریزرویشن اس کی پکی تھی, اس کو مل گئی تھی, اب اس کا دل نہیں چاہے گا کہ یہ میں ابھی تک جو مثلاً میں 20 سال 30 سال 40 سال سے جو میں مطمئن ہوں کہ جو بھی کروں بالآخر میں نے جنت میں ہی جانا ہے, یہ تو مجھے کہہ رہا ہے تم سمجھتے ہو جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے, حالانکہ بھی اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے, اللہ نے اس ایمان میں ایمان کے دعوے میں سچے کون ہیں ابھی دیکھا ہی نہیں ہے تمہیں, ابھی آزمایا ہی نہیں ہے, اس کا دل نہیں کرے گا اسے قبول کرنے کا, فوراً بھاگے گا, فوراً اپنی پسند کے بندے کے پاس جائے گا کہ آغا جی یہ بتائیے, قبلہ صاحب یہ بتائیے یہ کیا بات ہے, تو خدا نخواستہ اگر آغا بھی قرآن سے دور ہیں تو پھر نور و نلا نور ہو جائے گا. اللہ ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لاتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نور سے نکال کے دور کر کے ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو نظر نہ آئے اور ان کا کام بھی چلتا رہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. یہی معنی ہے اس حدیث کا کہ جس میں امام معصوم فرماتے ہیں, اصول کافی کے مقدمے میں یہ حدیث موجود ہے شیخ کلینی نے, دین سیکھنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے, اہل بیت نے کیا بتایا وہاں پر, اصول کافی کے مقدمے میں یہ حدیث موجود, چند اور بھی ہیں, یہ بھی ہے اور میں اس کو بار بار ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ انشاءاللہ سب کو یاد ہو جائے. اتنی بار ریپیٹ کروں کہ لوگ کہیں کہ حیدر نقوی صاحب کو اس کے علاوہ آتا ہی کچھ نہیں, اتنی دفعہ ریپیٹ کروں. حدیث کیا ہے, جس نے اپنا دین, یہ جو میں نے مثال دی ہے نا یہ مثال اسی حدیث سے نکلتی ہے, فرمایا جس نے اپنا اپنے دین کو اللہ کی کتاب سے حاصل کیا اور پھر اس کے سائے میں اللہ کے رسول کی سنت, اس پر جس نے دین کی بنیاد رکھی, لفظ یہ ہے زالت الجبال قبل ان یزول, پہاڑ کے جو مضبوطی اور ایک جگہ پہ محکم استواری کی جو مثال دی جاتی ہے کہ یہ پہاڑ کی طرح محکم ہے, تو امام فرماتے ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے لیکن یہ اپنا دین نہیں چھوڑے گا, یہ اپنی فکر نہیں چھوڑے گا. اتنی مضبوط فکر اس کو ملے گی کہاں سے, اللہ کی کتاب سے, کیونکہ اس نے کہیں سے سنا نہیں, اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے سمجھا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے قرآن میں, وہی قرآن جس کو اللہ کا رسول چھوڑ کے گیا تھا ہمارے لیے. کس کی بات مانے گا, بڑا سے بڑا آ جائے نہیں مانے گا اس کی بات, مان ہی نہیں سکتا, ریجیکٹ کرے گا, یہ کہے گا غلطی ہو رہی ہے ان سے, بہت اچھے ہیں بہت نیک ہیں لیکن غلطی ہو رہی ہے ان سے, نہیں مانے گا. اس طرح چاہتے تھے اہل بیت اطہار کہ ہم لوگ اپنے دین کو سیکھیں, اور برعکس یہ تھی, یہ خالص میدہ, خالص جس نے دودھ پیا ہو, جس نے قرآن پر بنیاد رکھی, اور اس کے برعکس پھر اسی حدیث میں امام نے فرمایا وَمَنْ أَخَذَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ, اور جس نے دین لوگوں کے منہ سے لیا, اس سے سنا اس سے سنا فلان سے سنا, رَدَّتْهُ الرِّجَالِ, وہ لوگ ہی اس کو دین سے خارج بھی کر دیں گے, اسے پتہ بھی نہیں چلے گا میں خارج ہو گیا. اور آج کل یہ بازار گرم ہے. حضرت عیسیٰ توحید, دین توحید لے کر آئے تھے حضرت عیسیٰ, توجہ فرمائیے گا, وہ جو قرآن کہتا ہے نا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, اے صاحبان بصیرت عبرت لو اس سے, اے آنکھیں رکھنے والوں عبرت لو اس سے. حضرت عیسیٰ دین توحید لے کر آئے تھے, ساری زندگی تکلیفیں برداشت کی, کس حالت میں مارا گیا ان کو جب اللہ نے انہیں اٹھا لیا, جب وہ چلے گئے دنیا سے, کچھ لوگوں نے انہی کے نام پر, انہی کی محبت کے نام پر ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. جو حقیقی مسیحیت سمجھنے والے تھے, توحید پرست, انہوں نے ریزسٹ کیا, لیکن ان کا بازار زیادہ گرم ہوا, پبلک ان کے پیچھے, کیونکہ وہ بھی یہی کہتے تھے جو مرضی کر لو حضرت عیسیٰ کی وجہ سے بخشے جاؤ. روح دین نکل گئی ان کے اندر سے. آج آپ کو ڈھونڈ کے, چراغ لے کے ڈھونڈیں گے تو آپ کو کوئی ایسا مسیحی ملے گا, ہیں صحیح, لیکن کتنے کہ جو توحید کا قائل ہو اور کہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ بھی کوئی اسی طرح نہ کر دے. خدا نہ خواستہ اگر ہم اس قرآن سے دور رہتے ہیں, تو میں انشاءاللہ بعد کے موارد میں قرآن کی آیات لا کر اس میں, یہ جو درس ہے کاروان قرآن کا, اس میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے, اور جو دوست اس میں شامل ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر ان کے کوئی ایسے دوست ہیں اہل سنت, شامل کریں ان کو اس میں, کوئی ایسی بات نہیں جسے اہل سنت کو پرابلم ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں اتنا پروپیگینڈا ڈالا گیا, شیعہ قرآن کو نہیں مانتے, شیعہ قرآن کو نہیں مانتے. اگر کوئی اہل سنت, ہم نے اس میں انداز ایسا رکھا ہے, اگر کوئی اس کو سنتا ہے بھاگے گا نہیں اس وجہ سے, کہ کوئی ہٹ کیا جا رہا ہے، ہٹ نہیں کیا کسی پر، لیکن اگر وہ ایک شیعہ کے منہ سے ایک مہینہ بھی قرآن سن لے، کم از کم اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ شیعہ قرآن سے قریب ہے، شیعہ قرآن کو مانتے ہیں، اور ایسے کئی تجربات ہمیں ہو بھی چکے ہیں اہل سنت سے. ایک صلوات پڑھیے گا محمد والے پر. آپ کو عرض کر دوں، یہ جو سامنے آپ کے لکھا ہوا ہے اسپیلنگس دیکھ لیں، ویسے آپ میں سے بہت سارے ہوں گے بھی اس میں شامل. آپ سے جو ہیلپ چاہیے، البتہ پہلے آپ کو ذرا جسے کہتے ہیں حدیث سنا دوں. ایک قرآن کی آیت ہے کہ جس میں خدا فرماتا ہے جس نے کسی اچھے کام کے لیے شفاعت کی. شفاعت کا معنی ہوتا ہے یعنی ایک بندہ ناکافی تھا، ایک دوسرا ساتھ ملا تو کام ہو گیا، ایک بندے کی توجہ نہیں تھی اللہ کی طرف، آپ نے تھوڑی کوشش کی ہو گئی، اس کے بعد جس کو آپ نے متوجہ کیا تھا، آپ نے تذکر دیا تھا، آپ کے تذکر کے نتیجے میں، آپ کی تھوڑی سی کوشش کے نتیجے میں، آپ کی زبان کی حرکت کے نتیجے میں وہ متوجہ ہو گیا قرآن کی طرف، یعنی اللہ کی طرف، یعنی دین کی طرف، اس کی تمام نیکیوں میں اللہ آپ کو شریک رکھے گا. ایسی انویسٹمنٹ کا تصور آپ نہیں کر سکتے، ایسی انویسٹمنٹ کیوں؟ اگر کسی بینک نے کوئی پروفٹ دینا ہو تو بینک جتنا بھی پیسے والا ہو محدود ہوتا ہے، لیکن جس نے یہ آپ کو انیشیٹو دیا ہے، انسینٹو دیا ہے، وہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جتنا بھی دے دے پھر کہتا ہے میرے پاس اور بھی ہے، تم لینے والوں بنو، لینے والے بنو. تو اگر ایک زبان کی حرکت سے، تھوڑا کام کرنے سے ہم کسی کو قرآن مجید کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا حتماً ہی، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا یعنی کوئی پروگرام ہے آپ جانتے ہیں اس سے بہتر، اس کی طرف لے جائیں. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف یہی ہے اور بس، یعنی اس کے علاوہ کوئی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ بہت کمتر چیزوں سے بہتر چیزیں موجود ہوں. اگر آپ کوئی بہتر چیز جانتے ہیں تو حتماً وہ کریں، لیکن کریں ضرور، انویسٹمنٹ بہت اچھی ہے. ایک دفعہ کر کے بھول جائے آپ میں کمی بھی کوئی نہیں ہوگی. کتنی باتیں ہم ہر روز کرتے ہیں، کوئی کمی ہوتی ہے ہمارے اندر؟ بلکہ اور بولنے کا دل کرتا ہے. تو فرمایا مَن يشفع شفاعتاً حسنتاً یکن لہ نصیب منہا، جس نے کوئی اچھی شفاعت کی، اچھی سفارش کی، تو اس کے لیے اس میں نصیب حصہ ہوگا، نصیب نہیں حصہ. اور دوسری حدیث ہے کہ جو اللہ کے نبی نے اپنے شاگرد اول امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو، یمن کی طرف بھیجتے ہوئے بہت ساری باتیں کی، ان میں سے ایک بات مولا کو رسول اللہ نے یہ بتائی، فرمایا اے علی، اگر تیری وجہ سے، تیرے کہنے پر، تیرے ہاتھ سے، جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا یہ کام ان کے ہاتھ سے کروانا چاہیے، ہاتھ والا نہ بھی ہو زبان والا ہو، اے علی اگر تیرے ہاتھ سے اللہ کسی ایک انسان کی ہدایت کر دے، یعنی تو نے کہا اور اس کی ہدایت ہو گئی، تو اس کا اجر کتنا ہے بھلا؟ فرمایا اس کا، یہ بھی سمجھانے کے لیے تاکہ لوگ تصور کر سکیں کچھ اپنے ذہنوں میں، تو فرمایا اس کا اجر اتنا ہے کہ جن چیزوں پر، جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، ان چیزوں سے بھی زیادہ اللہ کے پاس کسی ایک انسان کو ہدایت کرنے کا اجر ہے، کسی ایک انسان کا. لہذا آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر اس میں آپ ہمارا ساتھ دے سکیں، یہ آپ لوگوں کو یعنی دوستوں کو انوائٹ کریں، ہم خود بھی کوشش کرتے رہتے ہیں، مزید بھی کوشش کریں گے. پہلے ذرا مشکل تھی، اب یہ آپ اسپیلنگ آپ دیکھ لیجیے، اپنے پاس نوٹ کر لیجیے جو شامل نہیں ہے. پہلے واٹس ایپ پہ تھا، واٹس ایپ پہ کچھ مشکلات تھی، براڈ کاسٹ لسٹوں کی ایک لمٹ ہوتی ہے زیادہ بندے ایڈ کرنے میں، ایڈ کرنے میں بھی ٹائم لگتا تھا، اور اس کے بعد بھیجنے میں بھی ٹائم لگتا تھا، مشکلات تھی. تو ہم نے اس کی ایپ بنوانے کی کوشش کی، ابھی جس طرح ہم چاہتے ہیں ویسی تو نہیں ہے، لیکن آپ درس سارے سن سکتے ہیں اس پر جو ہر روز آتا ہے، البتہ بعض اوقات چھٹی ہو جاتی ہے کاموں کی وجہ سے یا مشکل کی وجہ سے، تو ہر روز آتا ہے تقریباً 10 منٹ لگ بھگ, بعض اوقات 6 منٹ کا بھی ہوتا ہے, 7 منٹ کا, بعض دفعہ بہت کم, لیکن 10 منٹ سے اوپر بھی چلا جاتا ہے, لیکن زیادہ اوپر نہیں جاتا. تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے, ہماری سجیشن یہ ہے کہ آپ 14 منٹ رکھیں, 14 کے نام پر 14 منٹ رکھیں, 10 منٹ سنیں, 4 منٹ غور کریں جو سنا ہے اس پر, 10 منٹ سنیں, 4 منٹ اس پر غور کر لیں. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں. ایک دفعہ ادھر امارات میں, دبئی میں جانا ہوا, تو وہاں پر میں نہیں جانتا تھا, ایسے میں نے میسج ڈالا کہ میں یہاں پر ہوں, تو مجھے ایک فون آیا, تو ایک صاحب مجھے لینے کے لیے آیا کہ آپ کو گھر لے جانا ہے, تو میں ان کے گھر گیا, پتہ لگ گیا مجھے وہ کاروان قرآن والے تھے. تو وہ راستے میں مجھے کہتے ہیں کہ ہم, میں صبح نہ میں جاب پہ جا سکتا ہوں اور نہ ہمارے بچے اسکول جا سکتے ہیں جب تک کہ بیگم ہمیں یہ 10 منٹ کا سنوا نہ دیں, اس سے پہلے وہ ہم گھر سے باہر جا نہیں سکتے. ویسے ہمیں اویلیبل نہیں تھا آس پاس کوئی بندہ, لیکن اب ہر روز یہ سنا کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے 10 منٹ, گپے شپے بھی لگتی ہیں, اخبار شخبار بھی ہوتا ہے, تو اگر 14 منٹ اس کے ایڈ کر لیے جائیں تو اللہ کے ذکر سے اپنے دن کا آغاز کر سکتے ہیں. زیادہ اہتمام کریں, زیادہ بینیفٹ کرنا چاہتے ہیں, بہت فائدہ ہوگا. وہ یہ کہ جو آیت پڑھی جا رہی ہے, ویسے تو اس کے ساتھ ہم بھیجتے ہیں, لکھا ہوتا ہے, لیکن اگر خود ایک قرآن کریم کا وہ صفحہ آپ کے سامنے کھولا ہو, تو ظاہر ہے جتنی آپ اہمیت دیں گے اللہ بھی اتنی زیادہ توفیق دے گا, جتنی آپ امپورٹنس دیں گے اللہ انشاءاللہ کم از کم 10 گنا زیادہ امپورٹنس دے گا. لیکن یہ کہ ہم دیں تو صحیح. تو ہم نے واٹس ایپ سے ٹیلی گرام پہ شفٹ کر دیا تھا. ٹیلی گرام بھی معلوم ہوگا آپ کو, ٹیلی گرام واٹس ایپ کی طرح کی ایک اپلیکیشن ہے, لیکن اس پہ ایک زیادہ بہتر آسان سہولت موجود تھی جو واٹس ایپ پہ نہیں تھی, اور وہ ہے چینل. وہاں پہ چینل بنایا جا سکتا ہے. چینل کیا ہے؟ چینل کے اندر جتنے بھی لوگ جوائن کر لیں, کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی. تو اس چینل کا ایڈریس یہ ہم نے لکھا ہوا ہے. اگر آپ یہ ٹیلی گرام دیکھ رہے ہیں, اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے اور اس کی جو سرچ ہے ٹیلی گرام کو ایکٹیویٹ کرنے کے بعد, اس کے سرچ میں کاروان قرآن بغیر اسپیس دیے بیچ میں اس پہ لکھیں گے تو وہ چینل آ جائے گا. اس کو آپ کلک کریں گے تو اس کی ونڈو کھل جائے گی, نیچے جوائن لکھا ہوگا, جوائن کریں گے تو آپ شامل ہو جائیں گے. تو جب سے وہ چینل شروع کیا گیا ہے, وہ سارا کا سارا ڈیٹا آپ کے پاس آ جائے گا. اس کے علاوہ جو مزید آپ آرام سے کر سکتے ہیں, آئی فون اور اینڈرائڈ فونز کے لیے اپلیکیشن موجود ہے, اگرچہ ویسی نہیں ہے جیسی ہم چاہتے ہیں, کہ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو یعنی جتنی بھی بہترین اچھی اپلیکیشن بنا سکیں ہم بنوائیں اس کو. تو لیکن ابھی ورکنگ موجود ہے, اگر آپ ڈاؤن لوڈ کریں تو استفادہ کر سکتے ہیں. آپ اپنے وہ اینڈرائڈ سٹور پر, جو وہ پلے سٹور ہوتا ہے, وہاں پہ جائیں, آئی فون کا جو اپلیکیشن, جیسے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں, اس سٹور پہ جائیں, کاروان قرآن لکھیں گے تو آ جائے گا آپ کے سامنے, اور اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. تو سارے اپلیکیشن میں جو نیا لیکچر ہے, لیٹسٹ لیکچر ہے, وہ بھی موجود ہوتا ہے, اور جو پچھلے سارے لیکچرز ہیں وہ بھی سارے کے سارے موجود ہوتے ہیں اس میں, آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ہم انشاءاللہ پروگرام ہمارا یہ, ایک تو ابھی ان چند سوالات ہم پوچھیں گے چھوٹے موٹے, لیکن ہماری خواہش اور ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم کچھ باقاعدہ سے, مثال کے طور پر 1 مہینے یا 2 مہینے کا کام دیکھیں, کہ ہم اسی کے ذریعے اناؤنس کر دیں گے, اپلیکیشن کے ذریعے بھی اور اس ٹیلی گرام چینل کے ذریعے بھی اناؤنس کر دیں گے پروگرام کو. اور پھر خدا نے اگر توفیق دی تو مہینے میں ایک دفعہ کراچی میں آنا ہوتا ہے, تو آپ دوستوں کے تعاون سے, آپ کی تشریف آوری سے ہم آپ تک ڈائریکٹلی پہنچا دیں گے. اور جو آپ کے سوالات ہوں, جو سننے والے جو سوالات ہوں, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ہم کچھ بڑے انعام انشاءاللہ دوستوں کے تعاون سے, بعض دوستوں کے تعاون سے کچھ بڑے انعامات رکھ کر چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ دعوت دی جائے, نہ صرف کراچی میں بلکہ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں, چاہے وہ کیش کی شکل میں ہو, کیش پرائزز ہو, چاہے وہ زیارات کا ٹکٹ یا عمرے کا ٹکٹ یا اس قسم کے, انشاءاللہ جتنی ہمارے پاس یعنی اویلیبلٹی ہوئی, جتنی ہمیں ہمارے ساتھ یعنی ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم اتنا کر سکتے ہیں, اس کے مطابق ہم انشاءاللہ اناؤنس کریں گے کہ یہ انعام ہے. اس ڈیٹ کو ہم ایگزام لیں گے اور اس میں جو اچھے نمبر لیں, البتہ ایک ایگزام سے نہیں, 2 یا 3 یا 4 ایگزامس کے بعد ہم وہ بڑے پرائز دیں گے انشاءاللہ. ویسے چھوٹے موٹے پرائزز جو ہے وہ جیسے آج دیں گے ویسے بھی دیتے رہیں گے، لیکن وہ جو مین ہوں گے اس کے لیے کم از کم اتنا ہو کہ ایک بندے نے اچھی محنت قرآن سمجھنے پہ کی ہو، تو تب وہ اس قابل ہو پائے گا کہ انشاءاللہ اس میں باقاعدہ شرکت کر سکے. وہ جو ایگزام ہوگا وہ بھی وہ جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں ملٹیپل چوائس کوسچنس چھوٹے چھوٹے تاکہ زیادہ ٹائم نہ لگے، لیکن جس نے بات سمجھی ہوگی وہی اس کا صحیح جواب دے پائے گا جس نے ایکوریٹ طریقے سے اور اچھی محنت کے ساتھ اس کو پڑھا ہوگا. تو بات کو یعنی بات ہماری تمام ہو گئی. یہاں پہ ای میل ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے. ایک ہمارا فون نمبر بھی ہے، اس کے ذریعے اس کو واٹس ایپ کے لیے بھی آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، خود ٹیلی گرام سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ٹیلی گرام ہو تو زیادہ بہتر ہے. وہ اگر مارکر ہے تو دوست یہاں پہ وہ فون نمبر بھی اگر لکھ سکتے ہیں تو دوست لکھ دیں. ویب سائٹ کاروان قرآن ڈاٹ او آر جی اور ٹیلی گرام کا چینل اور اینڈرائڈ اور آئی فون کی ایپلیکیشن، اس کو سنیں. مثلاً آج تک جو لیکچر ہو چکے تھے سورہ فجر کے لیکچر، ان میں سے میں چند سوال کروں گا ان کے جواب لینے، اور اس کے بعد سے جو آئیں گے اگلے اس پروگرام تک جتنے لیکچرز ہوں گے ان میں سے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم سوال کریں گے، اس امید پر کہ بہت سارے لوگ ہمیں جواب دینے والے موجود ہوں اور میرے پاس واپس جانے کا کرایہ بھی نہ بچے انشاءاللہ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. سوال پوچھوں گا میں. پہلا سوال جو ہے وہ جو مرد حضرات بیٹھے ہیں جینٹس بیٹھے ہیں آپ کی سائڈ سے آپ نے جواب دینا ہے، اور اس کے بعد جو سوال ہوگا وہ خواتین سے. اگر آپ میں سے کسی نے جواب نہ دیا تو پھر خواتین والی سائڈ، اور اگر خواتین کی باری ہوئی اور ان میں سے کسی نے جواب نہ دیا تو پھر یہ سائڈ جواب دے گی. یہ سورہ فجر میں خداوند عالم فرماتا ہے، آیت نمبر اس کی 15 ہے 15. کلا، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. آیت نمبر 17 ہے سوری. کلا بل لا تکرمون الیتیم، کلا بل لا تکرمون الیتیم. آپ میں سے جو اس درس کو سنتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کئی دفعہ، یعنی کئی درسوں میں ایک ہی دفعہ ریپیٹ ہوتی ہے آیت اور اس کا ٹرانسلیشن بھی. اس میں جو لفظ آیا لا تکرمون، لا تکرمون، اس کا جو اصل معنی ہے، تکرمون کا جو اصل روٹ میننگ ہے وہ، اور کریم کا معنی، کریم، کریم بھی اسی تکرمون سے ہے. جو ان میں سے ایک بتا دے گا اس کو ایک سٹار والا پرائز ملے گا، اور جو دونوں بتا دے گا اس کو ڈبل سٹار، دو پرائز رکھے ہوئے ہم نے، ایک ستارے والا اور دو ستارے والا. بس آیت کیا ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم. تو یہ تکرمون اس کا بنیادی معنی کیا ہے، بنیادی حروف کیا ہے، اور پھر کریم کا معنی کیا ہے، کون بتا سکتا ہے؟ جی، کاف را جسے ہم رے بولتے ہیں، کاف رے اور میم، جو کرم، یا اللہ کرم، ٹھیک ہے نا، یہ کرم اس کے بنیادی حروف ہیں، کاف رے اور میم. یہ آپ کو بتا دوں بنیادی حروف، ویسے میں نے اس درس میں بتائے ہوئے ہیں. اب دیکھیں مثال کے طور پر نصر، ناصر، منصور، یہ ایک ہی فیملی ہے. مستنصر، ایک مستنصر حسین بھی ہوا کرتے تھے ہوتے ہیں، یہ سب ایک فیملی ہے. اس میں جو سب میں ریپیٹ ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے بنیادی حروف، اور اصل میننگ بھی انہی کا ہوتا ہے. بس اس کے تکرمون کے اصل جو حرف ہیں وہ ہیں کاف، رے اور میم. جی، ایک سٹار مثلا ہو گیا، اس بنیادی حروف کا سٹار ہو گیا. کریم کا معنی آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے، آگاہ ون اسٹار. کریم کا معنی, ایک دفعہ کریم اللہ کو کہا جا, اللہ کے بارے میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک دفعہ کریم بندے کو کہا جاتا ہے. بتائیے کیا فرق ہے؟ انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا, بتائیں. جب اللہ کے بارے میں استعمال ہو کریم تو اس سے کیا مراد ہے, اور جب بندے کے بارے میں کریم استعمال ہو, بندے کو کریم کہا جائے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ مائک لے لیں. جب کہا جاتا ہے اللہ کریم ہے تو اس سے مراد اللہ احسان کرتا ہے, بن مانگے احسان کرتا ہے, دیتا رہتا ہے, بزرگواری کرتا ہے, عطا کرتا ہے, یہ مراد ہوتی ہے. یہ اس صفت کو کرم کہا جاتا ہے. اقرأ وربک الاکرم, کہہ کہ تیرا رب, تیرے پہ بندوں نے احسان کیے ہوں گے, انہوں نے تیرے کوئی کام کیے ہوں گے, پڑھ کے تیرا رب اکرم ہے, سب سے بڑا کریم ہے, اس کے احسانوں کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اگر کوئی بندہ تم پہ احسان کرے تو اس کے شکر گزار ہوتے ہو, تو پھر اللہ کے شکر گزار کیوں نہیں ہوتے؟ سب سے زیادہ وہ قابل ہے. جب بندے کو کریم کہا جائے تو کیا مراد ہے؟ بہترین انسانی اور اخلاقی صفات. جب اچھے اخلاق کا مالک ہو, اچھی صفات کا مالک ہو, اس بندے کو کریم کہا جاتا ہے. لہذا اللہ کے لیے بھی کریم آیا ہے اور بندے کے لیے بھی کریم استعمال ہوا ہے. ایک سٹار ان کے لیے بھی, اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ. اب ہماری خواتین والی سائٹ سے سوال ہے. آیت نمبر 13 سورہ فجر کی, آیت نمبر 13 ہے, فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَذَابٍ, فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَذَابٍ. سَبَّ کے حروف اصلی حروف, اور اس کا اصل میننگ کیا ہے, اور یہ ایک سٹار ہوگا جس نے یہ بتا دیا. سَبَّ, فَصَبَّ, اس کے حروف اصلی اور اصل میننگ کیا ہے, یہ ایک سٹار کا جواب ہوگا جس نے دیا, اور جس نے بتایا کہ اس آیت میں کیا میننگ ہے, اس کا اس آیت میں کیا میننگ ہے, وہ پھر دوسرا سٹار ہو جائے گا, ڈبل پرائز ملے گا ان کو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبا کے بنیادی حروف ہیں سواد, با, با, اور عربی زبان میں سبا کہتے ہیں پانی کو اوپر سے نیچے کی طرف گرانے کے لیے, اور یہاں پر سبا کا ورڈ سودا عذاب کے لیے آیا ہے, کیونکہ خدا عذاب کا کوڑا دے, یعنی اس کا میننگ یہ ہے کہ خدا نے ان کے عذاب کا کوڑا دے مارا, تو سبا جو ہے کوڑا عذاب کا اس کے ریفرنس سے اس میں یوز کیا جا رہا ہے.
صلوات پڑھیے محمد والے. دونوں ڈبل, دونوں جواب صحیح تھے, دونوں جواب صحیح تھے, ان کو وہی ڈبل سٹار والا پرائز انشاءاللہ ان کو ملے گا, اور اصل پرائز انشاءاللہ اللہ کی ذات دے گی. ایک ایک لفظ کی 10-10 نیکیاں ہیں, اور انشاءاللہ وہ ملٹیپلائی ہوتی ہیں, کہ جب انسان اس پہ سمجھنے کے لیے آئے, اس پر عمل کرنے کے لیے آئے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. مردوں والی سائٹ سے سوال ہے, آیت نمبر 21, کلا اذا دکت الارض دکن دکا, کلا اذا دکت الارض دکن دکا. دکت کے اصل حروف اور اصل میننگ, اور یہ ایک سٹار کا جواب ہوگا, یعنی ایک پرائز ملے گا اس پہ. دکت اس کے بنیادی حروف اور اس کا معنی, اور ڈبل پرائز ملے گا اس کو جو یہ بتائے گا, کہ میں نے درس میں یہ بات کی ہوئی تھی کہ اگر آج کل کی جو سائنس کی زبان ہے اس کائنات کے بارے میں, اس کے تناظر میں اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو اس کا معنی کیا بنے گا. چونکہ اس زمانے میں انسان یہ نہیں جانتے تھے جو آج جانتے ہیں سائنس کے نتیجے میں, تو جو اس سائنس کے تناظر میں بھی بتائے گا اس آیت سے کیا تصور کیا جا سکتا ہے, اس کو پھر ڈبل پرائز ملے گا. جی دقت جی بسم اللہ. دال کاف اور کاف یہ اس کے اصل حروف ہیں. کسی چیز کو توڑ کر پیس کر ریزہ ریزہ کر دینا, جیسے ریت ہوتی ہے ایسے کر دینا. وہ کائنات کا سٹارٹ ہے, جو بگ بینگ تھیوری ہے وہ کائنات کا سٹارٹ ہے. یہ کائنات کے اینڈ کے بارے میں آیت ہے کہ جب زمین کو پیس کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. اس سے کیا مراد ہے, یعنی اس کو سائنسی زبان میں ہم کیا کہیں گے, کس چیز میں تبدیل کر دیا جائے گا اس کو؟ تھوڑا سا اور اگر ایکیوریٹ لفظ بولیں گے تو پھر انشاءاللہ. پہلے آپ کوشش کر لیں. معلوم ہے آپ کو یہ جو اس کائنات کا, یہ جو مادی چیزیں ہیں اس کا یونٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ ایٹم ہے. اور بتا ایٹم کے بھی ابھی 15-16 سب اٹامک جو پارٹیکلز ہیں نا, ایک تو وہ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ الیکٹران پروٹون نیوٹرن ہیں, ان کے علاوہ بھی ہیں تقریباً 16 یا 17 پارٹیکلز جو ہیں وہ ایٹم کے اندر دریافت ہو چکے ہیں. تو اس آیت کو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے, اس زمانے میں یہ بات کی نہیں جا سکتی تھی. اذا دکت الارض دکاً دکاً, یعنی اس کو عرب کیا سمجھے گا اس سے, کہ جب چھوٹے چھوٹے ذرات میں اللہ اس دنیا کو پیس کے رکھ دے گا, تبدیل کر دے گا, توڑ پھوڑ کے رکھ دے گا. کائنات کا آغاز کس سے ہوا تھا؟ انہی پارٹیکل سے, انہی پارٹیکل سے بنی تھی وہ. ایک دفعہ پھر اللہ اس مادی کائنات کو جب قیامت آئے گی تو انہی چھوٹے چھوٹے ذرات میں توڑ کے اس کو تباہ و برباد کر دے گا. اور ساتھ ساتھ جنہوں نے اس سے لمبی لمبی خواہشیں لگائی ہوئی ہیں ان کی خواہشات کو بھی, جو اس وقت موجود ہوں گے, آج بھی کر دیتا ہے موت کے ذریعے اور اس وقت بھی کر دے گا. تو یہ جنہوں نے ایٹم بولا تھا, ایک سٹار والا ان کو اور ایک سٹار آغا صاحب. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ٹائم چونکہ زیادہ ہو رہا ہے, یہ آخری سوال ہے, خواتین والی سائٹ سے ہے, اور جو پہلے جواب دے چکی ہو یا دے چکے ہوں وہ ریپیٹ نہیں کر سکتے ایک دفعہ میں. آیت نمبر 22, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. اس آیت کا ترجمہ, صحیح ترجمہ کیا ہے اور غلط ترجمہ کیا ہے, یہ ایک بتائیں گے اس کو ایک پرائز ملے گا. غلط ترجمہ اس آیت کا کیا ہے اور صحیح مفہوم کیا ہے اس آیت کا, وہ بتائیں گے تو ایک پرائز. اور دوسرا یہ بتائیں گے کہ جو غلط ترجمہ ہے وہ کیوں نہیں کیا جا سکتا, کیوں غلط ہے, تو پھر ڈبل پرائز ملے گا. خواتین والی سائٹ سے جی. ہیں کوئی اس سائٹ سے؟ اگر اس سائٹ پہ کوئی نہیں ہے جی بسم اللہ. ذرا اونچا بولیے گا, آواز صحیح نہیں آ رہی. والملک صفا صفا, نہیں صحیح نہیں ہے, صحیح نہیں. اور کوئی ہیں؟ اگر آپ ہی صحیح کر سکتی ہیں تو اس کی اصلاح کیجیے, اگر نہیں تو پھر پہلے بتائیں. ادھر سے کوئی ہیں اور؟ اگر کوئی نہیں ہے تو پھر مردوں والی سائٹ پہ واپس آ رہا ہوں جی. اتنا ٹائم نہیں ہے, بس ادھر کی مہلت ختم ہوگی, ادھر جی آپ مائک ان کو دیں گے. تو اگر یہ آپ نے کہا کہ مسٹیک یہ ہے, وجاء ربک اور آئے گا تیرا رب, والملک اور فرشتے,
آئے گا نہیں کیونکہ آتا وہ ہے جو کہ نہیں ہوتا, خدا تو ہر جگہ موجود ہے.
خدا تو ہر جگہ موجود ہے تو پھر اس کے آنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا. وہ بات کی ہے, بہت آپ کا ایک جو جواب ہے وہ صحیح ہے, کریکشن والا. ایک سلوات پڑھے محمد والے
بھی.
چونکہ بالکل ایکیوریٹ نہیں ہے اس لیے آپ کو ایک ہی پرائز دیا جائے گا, وہ ایک پرائز ایک سٹار والا دے دیں. اب بتائیں کہ کوئی یہاں پر کوئی ان میں سے ایک منٹ, جو اگر مرد حضرات میں سے کوئی ایسا ہے جنہوں نے جواب نہیں دیا اور اس کا جواب پتہ ہے تو وہ دیں, ورنہ پھر ریپیٹ ہو سکتا ہے آپ کو. جی غلط ترجمہ کیا اور صحیح ترجمہ کیا ہے؟ غلط ترجمہ یہ ہے, وجاء ربک والملک صفاً صفاً, اور تیرا رب اور فرشتے صف در صف آ جائیں گے, یعنی لائنیں ہوں گی جن میں اللہ بھی ہوگا اور فرشتے بھی ہوں گے. مثلا جیسے فوج ہوتی ہے, آگے کمانڈر کھڑا ہوتا ہے, پیچھے فوج کی وہ ہوتی ہے, اس طرح آئیں گے. اور مسلمانوں میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ بھی آ رہا ہوگا اور فرشتے بھی آ رہے ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں سے آ رہا ہوگا وہاں اللہ تھا, اور جہاں پہ آ رہا ہے وہاں پہ اللہ کوئی نہیں تھا, ٹھیک ہے؟ جبکہ یہ صد در صد غلط بات ہے. تو صحیح ترجمہ اس کا کیا کریں گے؟ اس کا صحیح ترجمہ یہ کہ تیرے رب کا حکم آئے گا اور فرشتے اس حکم کی وجہ سے بالکل ریڈی ہو کر صف در صف, جیسے فوج کھڑی ہوتی ہے جنگ کے لیے تیار, اللہ کا جو فیصلہ ہو قیامت کے دن حساب کتاب کرنے کے بعد, اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے گویا فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا, جس دن روح القدس یعنی جو فرشتوں کے سردار ہیں اور فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے, اس دن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی سوائے اس کے, کوئی بول نہیں سکے گا سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے کے بول, اور وہ بھی کوئی چیٹنگ نہیں کر سکے گا, ٹھیک ٹھیک بات کرے گا, بات کو ٹیڑھا میڑھا ادھر ادھر ٹرک چلاکی جو دنیا میں کر بھی لیتے ہیں وہاں پر کوئی چلاکی نہیں کر سکے گا. تو ایک جو سٹار والا انعام ہے وہ ہمارے بھائی کو بھی انشاءاللہ دے دیا جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ, اللہ شکریہ ادا کرنے والا ہے اور اللہ علم رکھنے والا ہے. تو خداوند عالم شکریہ ادا کرنے والا ہے, کیونکہ قرآن مجید کی فضا یعنی یہ ہمارے پاس کوئی بہت گرم نہیں ہے, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو گرم کیا جائے. قرآن مجید کی آیات ہماری زبانوں پہ چلیں, عربی چلو نہیں بھی چل سکتی تو اردو بھی چلیں. اور ایک بات یہاں پہ کلیئر بھی کر دیں کہ بعض لوگ جب میں ترجمہ پڑھنے پہ اور سمجھنے پہ تاکید کر رہا ہوتا ہوں تو بجائے میری بات سمجھنے کے منفی ایک معنی لے لیتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں عربی نہیں پڑھنی. قطعاً بھی کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ عربی نہیں پڑھنی, عربی کی اپنی امپورٹنس ہے, تجوید کی, قرات کی, اہل بیت اطہار کے فرامین ہیں. میں نے جمعے کے خطبے میں بھی کہا تھا کہ اس کی تاکید کی گئی ہے, اسلام کی زبان عربی ہے, اسے سیکھنا جب ہم چند سالوں کی زندگی اور اس میں کمائی اور اس میں ذرا اپنا سٹیٹس اونچا کرنے کے لیے انگریزی سیکھ سکتے ہیں تو پھر کم از کم پڑھنے کی حد تک، قرآن پڑھنے کی حد تک عربی بھی ہمیں حتماً سیکھنی چاہیے، اور اس کے بارے میں روایات اور تاکید موجود ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے۔ میں اس پہ تاکید کرتا ہوں کہ جو نظر نہیں آتا معاشرے میں، قرآن پڑھ کے دین کے کانسیپٹس کو حاصل کرنا، جس پہ تاکید کی ہے رسول اللہ نے، اہل بیت نے، اور خود قرآن کریم نے بھی، تو انشاءاللہ اس میں آپ ہمارے معاون بنیں گے۔ دوستوں کو، اپنی ماؤں بہنوں کو، اپنے بچوں کو انشاءاللہ شامل کریں گے۔ اور یہ جو پرائز ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ صرف ایک تھوڑا سا اٹریکشن کے لیے، تھوڑا سا یوں سمجھیں کہ میری اپنی حوصلہ افزائی کے لیے، لوگوں کو جواب آتے ہیں تو اور لوگ سن رہے ہیں، بہنیں مثلاً، بھائی، خواتین، حضرات، یہ لوگ سن رہے ہیں، تو اس سے حوصلہ ملتا ہے اس کام کرنے کا۔ اور انشاءاللہ میں اناؤنس کروں گا اس جو بڑا پلان ہے، اس کے حوالے سے بھی، اس کے پرائزز کو بھی، اور اس کی ڈیوریشن کو بھی، اور امتحان دینے کا طریقہ کیا ہوگا۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ لوگوں کو شامل کروانے میں ساتھ دیں گے، اور آپ کے کہنے سے انشاءاللہ کوئی آتا ہے اور اس کو بھی اچھی چیز مل جاتی ہے، اس کا راستہ سیدھا ہو جاتا ہے انشاءاللہ، اس کی نیکیوں میں، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کوئی ذرہ برابر بھی کمی ہو، خداوند عالم اس کی نیکیوں کا اجر آپ کو بھی انشاءاللہ دیا کرے گا۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، پروردگار تجھے قرآن و اہل بیت کا واسطہ، ہم کو قرآن و اہل بیت دونوں سے جس طرح تیرا نبی چاہتا تھا اور نصیحت کر کے گئے تھے، اس طرح تمسک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں باتوں کو سمجھنے والی عقلیں اور شعور عطا فرما۔ پروردگارہ جس کو معصومین نے عقل کہا ہے کہ جو تیری اطاعت کرواتی ہے اور جو جنت تک پہنچا دیتی ہے، وہ عقل ہم سب کو عطا فرما۔ اور جس عقل کو آئمہ نے شیطنت کہا ہے اور اس سے بچنے کا کہا ہے، اگر اس عقل ٹائپ کی کوئی چیز ہمارے ذہنوں میں آ گئی ہے، اس کے شر سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔